हम दावत देंगे आकाय गुलशरद बाउदी साहब को कि वो अपने लेक्चर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। बुलंद सर तकबीर।
پیش عقل آقلان مقید به حسن و زیبایی.
اون دو عوامل کے علاوہ کی جن کا ذکر ہوا، اقتدار اسی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے اور حاکم ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں کی نظر میں اور اقلاء کی نظر میں اہل عقل کے پاس آپ کے اعمال مستحسن اور اچھے ہو،
یعنی حمیدان در محکمه قضاوتتان فساد صحت و خوبی و زیبایی کے ہو جاتا،
یعنی آپ کا عمل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تمام اقلاء کے سامنے اس عمل کو رکھ دیا جائے تو کوئی آخر ایسا نہ ہو کہ اس عمل کو کریٹیسائز کرے، اس عمل پر تنقید کرے، سب کو اچھا لگے.
اگر عملی مورد فتوای عامه شد، این عمل مورد فتوای عموم مردم، ازش تعبیر می شود به وحدت ملی.
اگر ایک عمل ایسا ہو کہ تمام لوگوں کے پاس وہ مستحسن قابل قبول اور اس کے اچھائی پر فتوا دینے تک، یہ فتوا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا نا، عملاً یعنی اس کو اچھا سمجھیں، تو اس کا نام رکھیں کہ وحدت ملی.
و اگر عملی لباس وحدت پوشید باعث ترقی جامعه می
شود. اگر کسی عمل میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی، اگر کسی عمل میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی اور اس پر سب نے فتوا دے دیا اور موجب وحدت ملی بن جائے، تو وہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے اور یہ موجب رشد و نمو ہو گئے. یہاں بھی بہت کچھ ہے.
رفتاری موجب اقتدار است که از پایگاه منیع قلبی برمی‌آید، جایگاه او قلب مصفا نه قلب مشفقه.
دوسرا یہ کہ وہ عمل، اس عمل کا جو انگیزہ ہے کہ جس کے پیچھے کسی محرک نے اس عمل کو ایجاد کیا ہے، وہ محرک صاف دل ہونا چاہیے، نہ کسی غرض اور مرض کی وجہ سے کوئی کام کیا ہو.
اگر بخواهی قلبی مصفا داشته باشیم باید چه کنیم؟ باید قلب را از خس و خاشاک جارو کنیم تا جا برای آمدن انوار الهی
کہہ دیا کہ وہ عمل باقی رہے گا کہ جس کا محرک صاف دل ہو. صاف دل بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دل کو صاف کرنے کے لیے دل کو خس و خاشاک اور گندگی اور آلودگی سے جھاڑو کر کے صاف کرنا پڑے گا، اور اسے صاف جب کریں گے تب اس میں معرفت الہی کے انوار آئیں گے.
یکی از پایه‌های اقتدار ملی قلبی است که مرکز انوار الهی وجود دارد.
پس اقتدار ملی اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ محرک عمل ایسا قلب ہو جیسے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا قلب پاک تھا، اس طرح کا پاک قلب ہو جو کہ مرکز انوار الہیہ ہو.
اما اگر قلب خانه شیطان شد، از او اقتدار ملی سر نمیزند، میشود فوش آمریکا رو در جهان منفوج میکند، مفلوج میکند، منفوج میکند. این خلاف هم.
لیکن اگر کوئی دل مرکز شیطان ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ اس مرکز شیطان کی تحریک سے وجود میں آیا ہوا عمل تمام لوگوں کے لیے مورد پسند واقع ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ خوشصفت انسان اگر کوئی کام انجام دیتا ہے تو اقوام عالم اس کو رد کر دیتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کے اقتدار ترقی کی طرف جانے کے بجائے تنزل کی طرف جا رہا ہے.
اقتدار لوگران به واسطه سید حسن نصرالله.
لبنان کا اقتدار اگر دنیا میں نظر آتا ہے تو ایک صاحب قلب مصفا کی وجہ سے ہے, وہ ہے سید حسن نصرالله.
چرا عملش منبع عملش قلب مصفا.
کس چیز نے اقتدار ان کو عطا کیا؟ اقتدار اس چیز نے عطا کیا کہ وہ عمل جس سے وجود میں آیا ہے اس عمل کا محرک قلب مصفا تھا.
اما اگر قلب خانه شیطان شد این اقتدار شکنیم.
پس اگر دل شیطان کا گھر ہو تو اس محرک سے وجود میں آنے والا عمل اقتدار آفرین نہیں بلکہ اقتدار شکن ہو جاتا ہے.
دشمن 40 میلیون رائے.
اور ایسا انسان 40 ملین رائے کو نظر انداز کر دیتا ہے.
ادعا یہ تقلب نہیں خود تو متقلبی
کہ ایسا انسان دھاندلی کا ادعا کرتا ہے جبکہ خود اس کا وجود دھاندلی ہے.
اگر متقلب نبودی چه مورد تشویل رادیو بی بی سی و بی بی سی این این قرار نمی گرفتی آقا.
اگر تمہارے وجود میں کچھ پاکیزگی ہوتی تو بی بی سی اور سی این این تمہاری تعریف نہ کرتے.
و بعد اقدام میشه ضد اقتدار ملی.
اور اگر کوئی انسان اس طرح کا ہو تو اس کا عمل اقتدار ملی کا اینٹی ہوتا ہے, مخالف ہے اقتدار ملی.
این تا اینجا این بحثا رو به شکلی ما داشته به قد هفته قبل داشتیم. چهارمین پایه سازنده اقتدار ملی.
اقتدار ملی کو پیدا کرنے والے اراکین میں سے چوتھا رکن
این است که کار من عمل من نسبت به خودم نسبت به سازمان نسبت به مملکتم عاری و فارغ از عوامل ذلت پذیری
اسی صورت میں کوئی عمل اقتدار آفرین ہو سکتا ہے کہ صاحب عمل کا کام جو کسی عمل کو انجام دے رہا ہوتا ہے کوئی ایکشن لے کر رہا ہوتا ہے اس کا کام ذلت پذیری کے جتنے اسباب ہیں ان سے دور رہ کے کام کو انجام دے.
چھوٹی اقدام نہ کنن ذلیلانه واقعا.
اگر کوئی موقف اس کا یا کوئی قدم اس کا یا کوئی اقدام اس کا ذلت پذیری کے ساتھ ہو تو ذلت پذیری کے ساتھ انجام دیا جانے والا عمل موجب اقتدار نہیں ہو سکتا ہے.
جامعی کے فردی کے حرکات ہے سکتات ہے گفتار ہے اعمال ہے افعال ہے ذلت پذیرانه است این که نمیتواند مقتدر باشد.
کوئی فرد کوئی تنظیم کوئی حکومت کوئی معاشرہ اگر تذلل کی کیفیت میں غلامانہ انداز میں کوئی کام انجام دے تو اس سے اقتدار تو پیدا نہیں ہو جائے گا, اس لیے کہ اقتدار کاملا مخالف ہے تذلل کا.
آقا این کلام تو یک کلام کلی است دقیق‌تر ریزتر خارجی‌تر هست.
اگر کوئی پوچھے کہ جناب یہ جو آپ فرما رہے ہیں बिल्कुल कुल्ली शक्ल में बात कर रहे हैं, उसको हम ढूंढना चाहें उसके मिजाज को तो कहाँ ढूंढें, लिहाजा आप तरह उसको जुजी शक्ल में बात कर लें ताकि हम समझ जाए अगर कोई इस तरह सवाल करे तो।
मैं पेशवा आदमी को मन हाथ भी नहीं जाना आज कलाम कयाम अमीर उल मोमिनीन मेरा तुम भी
तो मैं उसके जवाब में कहूंगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ कहूंगा नहीं, कला में गुहर बार है हजरत मौलाए मुत्तकियान अमीर अल मोमिनीन
अलैहिस्सलाम।
आपके लिए पेश करूंगा कि इख्तदार के फाउंडेशन बुनियादें किस तरह मुस्तहकम होती
है। अमीर अल मोमिनीन سبب ذلت را که اقتدار شکند طمع و آزمندی میداند.
حضرت جی نگاه میں اقتدار شکن ذلت کے اسباب میں سے ایک طرف لالچ اور طمع ہے،
طمع و آزمندی پرده‌ای است که از کارخانه شهوت جا و مقام تودید می شود و به شکل یک پرده بر روی خرد و عقل می افتد و اقدام ذلیلانه می
لالچ و طمع ایسے کارخانه میں بنے ہوئے پردے کی طرح سے ہے کہ اس کارخانے کا اگر آپ نام رکھنا چاہیں تو خواہشات رکھیں، خواہشات کے کارخانے کا بنا ہوا ایک پردہ ہے لالچ جو عقل کے اوپر پڑ جاتا ہے.
وقتی کہ کارخانے خواہش پردہ توہین کرد بر روی عقل می افتد.
اگر خواہش اور شہوات کے کارخانے میں لالچ کا پردہ بن جائے اور وہ عقل کے اوپر پڑ جاتا ہے، یہ پردہ جا کے پڑتا ہے عقل کے اوپر.
ان آغاز پردہ جکہ نور عشق رو مشاہدہ نہیں ہونا،
جو کارخانے شہوات میں بنائے ہوئے پردے کو عقل کے اوپر ڈال دے وہ نور عشق کا مشاہدہ کیسے کر سکتا ہے.
دیروز در ایران رهبر انقلاب نور عشق را به تابیدن در آورد.
کل عالم اسلام کے رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنائی نے ایسی گفتگو کی کہ اس گفتگو کو دیکھیں تو نور عقل نظر آتا ہے، نور عشق نظر آتا ہے.
پرده شهوت و آزمندی را پاره کرد و هر کس که میخواهد حقیقت رو ببیند مشاهده کند.
آپ نے شہوات کے کارخانے میں بنے ہوئے اس پردے کو پارا پارا کر دیا اور عقل کو پھر سے آزاد کر دیا.
وقتی شہر در زیر پردے قرار گرفت اون وقت فهم و حس و خیال استدائی نوری از عقل ندارد.
جب عقل کے اوپر لالچ کا پردہ پڑ جائے تو وہم اور حس اور خیال حکمران ہوتے ہیں، عقل کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے.
و نمی تواند ببیند. چرا؟ چون محجوب هم از نور گیری محروم است هم از نور دهی.
ہاں یہ انسان اس میں اور عقل کے درمیان حجاب ہے، یہ انسان محجوب ہے، نور حاصل بھی نہیں کر سکتا ہے اور کسی اور کو نور دے بھی نہیں سکتا ہے.
ان چنین عبارات کو بیان کرد یک جملے امیر المؤمنین.
جتنا میں نے ابھی بیان کیا اس بیان کا تمام مطلب حضرت امیر المؤمنین کے ایک جملے میں موجود ہے.
همه این حرفایی که راجع به آز و طمع گفتم در یک جمله کوتاه ما در موحدین ان انکفنا عن المولد نهفته
لالچ اور شہوات اور پردے کے حوالے سے جتنی گفتگو ہو گئی یہ سب حضرت مولا کے چھوٹے سے کلام میں موجود تھی.
ان جملین اکثر مصارع العقول تحت فروق المقام اکثر مصارع العقول تحت فروق المقام یعنی برق تیغ طمع برق تیغ طمع جذبه شمشیر آب بر سر عقل فروغ می آید.
جمله کا ترجمه
و عقل را به پای آب به تملق می کشاند.
عقل کی کلہاڑی کی چمک جب خواہشات بھی لالچ کی کلہاڑی کی چمک جب عقل کے اوپر پڑ جاتی ہے تو عقل کو مردہی سے روک بھی نہیں اور بلکہ عقل کو اس کے خواہش کے سامنے سر جھکا دیتی ہے.
شمشیر چمک پر راغی نہیں
لالچ کی شمشیر چمکدار ہو جاتی ہے
و عقل در پای چمک به پرنش مانی
اور یہ شمشیر عقل کو لالچ کے سامنے جھکنے پہ مجبور
کرتی ہے
اور عقل کی اس پاکیزہ عقل کے پاکیزہ پیکر کو جھکا دیتی ہے یہ سب شمشیر لالچ اور خواہش کے سامنے.
و کسی که عقل را در پای پیش پای تمام و آز زر کند جز فرومایی و ذلت و خاری چیزی ندارد.
اگر لالچ اور طمع کے سامنے عقل کو کوئی تباہ کر دے تو اس کی خدمت میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کیا رہ سکتی ہے.
و لذا در حکمت نهج البلاغه بیان مولا طور دیگر است سریع
نهج البلاغه که قسمت حکمت میں حضرت کا بیان کسی اور طرف سے اور سریع ہے.
الطامع فی وثاق الظل خوب دقت کنید تمکار در ریسمان و زنجیر ذلت گرفتار
حضرت نے صاف اور شفاف طور پر فرمایا ہے کہ لالچی انسان ذلت کی زنجیروں میں ہمیشہ بندا ہوا ہوتا ہے.
اقتدار ملی باید سبب فراغت از آب و حرص بشود.
اقتدار ملی کے لیے ضروری ہے کہ لالچ اور تمام سے انسان آزاد ہو جائے.
اگر ریشه ذلت را زدودیم یعنی آز و طمع را به مرتب کردیم
اگر ذلت کی جڑوں کو ہم کاٹیں اور ذلت کی جڑیں کیا ہیں یعنی لالچ ہے اگر لالچ کو ہم ختم کر سکیں
اس وقت اقتدار ملی در یک قالب زیبایی به نام خودکفایی سیاسی یا اقتصادی و صنعتی جلوه میکنه.
اگر هم ذلت کی جڑوں کو کاٹیں اور ذلت کی جڑیں کیا ہیں لالچ اور طمع اس کو کاٹیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خودکفائی سیاسی خودکفائی اقتصادی اور خودکفائی صنعتی وجود میں آ جاتی.
چرا؟ چون تو آب و طمع رو به مذبح بردی.
اس لیے کہ تم نے لالچ کو اور طمع کو ذبح کر دیا
سبب ذلت رو شکستی تو عزیز
اب تم کسی کے سامنے غلامانہ انداز میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور جب کسی کے سامنے غلامانہ انداز میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اپنی صلاحیتوں سے اپنی ضرورتوں کو ایجاد کرنے کی کوشش کریں.
بس
ذلت اقتدار ملی کو توڑنے والا عامل, اور ذلت کی وجہ اور بنیاد لالچ و طمع ہے. ذلت کو پیدا کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب اور ایک علت لالچ و طمع, دوسرا سبب اور دوسری علت
دومین سبب باعث تحقق ذلت می شود ترس از دشمن.
دوسرا سبب کہ جس کی وجہ سے ذلت وجود میں آتی ہے دشمن سے خوف.
ترس از دشمن سبب ذلت می شود.
دشمن سے کوئی خوف زدہ ہو جائے تو یہ خوف زدگی خود موجب ذلت ہے.
و این ترس خود با کارگاه دارد با پرده می کند.
پھر یہ خوف خود ایک فیکٹری ہے, یہاں بھی پردے بن گئے
تھا عقل و خرد را در محفظه‌ای محفوظ کنند.
اور یہ پردے بھی عقل اور خرد کو بند کر دیتے ہیں.
عقل و خرد کو محفوظ بھی کنند کہ حرف نزنی آن چرا چون می ترسے,
چونکہ ایسا پردہ وجود میں آتا ہے خوف کی وجہ سے, دشمن سے خوف زدگی کی وجہ سے, کہ یہ عقل کو کہتے ہیں کہ خبردار کچھ نہ کہنا, اگر تم کچھ کہو گے تو وہ بگڑ جائے گا.
بس آج دیگه نور دهی نمی, خرد دیگه نور بخشی نمی کنه.
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عقل خاموش ہو جاتی ہے, اور جب عقل خاموش ہو گئی تو اس کی نور دهی ختم ہو جاتی ہے.
چرا؟ چون پوشیده محکوم به حق و ارمانه.
اس لیے کہ جو ڈھکا گیا ہے یا ڈھانپا گیا ہے یا چھپایا گیا ہے وہ قیدی کے حکم ہے.
و از عقل زندانی نه تکمیل خود برمی آید نه تکامل دیگران.
اگر کسی که عقل آزاد نہ ہو اور کسی که عقل خوف کے زندان میں بند ہو تو یہ خوف کے زندان میں بند عقل نہ خود ترقی کر سکتی ہے نہ کسی کو ترقی کے راستے میں ڈال سکتی ہے.
و نظام مولا فرمود از جبن من قصد خود نکن کنی.
اسی لیے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے کلام نورانی میں آیا ہے کہ عقل منقصد ہے یعنی کمی ہے.
یک موش در مقابل گربه که قرار میگیرد, البته موش اینجا نه در مقابل گربه که قرار میگیرد قدرت حرکت نداره.
کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ چوہے میں بلی کی نسبت کمی ہے, قوت کی کمی ہے, اور اس کمی کی وجہ سے جب بلی کے سامنے چوہا واقع ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ جمنا کہ میں دنیا کے چوہوں کی بات کروں, یہاں کے چوہوں کے لیے تو بلیوں کو ڈراتی ہوں.
چرا قدرت تحرک نداره, قدرت تصمیم گیری نداره؟ چون وحشت کرده ترسیده.
تو جو تھر تھر کانپ جائے اپنے مخالف کو دیکھ کر وہ کب صحیح فیصلہ کر سکتی ہے؟ چوہا کب صحیح فیصلہ کر سکتا ہے؟
چرا جو من اثر زیرا نه وہ اجازه میدهد تو درست فکر کنی, نه اجازه میدهد درست تصمیم بگیری.
تو جس پر خوف طاری ہو جائے نہ وہ صحیح طرح سے سوچ سکتا ہے نہ وہ درست فیصلہ کر سکتا ہے.
بل جبن من قصد,
اسی لیے اس میں کمی ہے. جو ان کو منقطع اسی لیے کہا گیا
سازمان تشکیلات مملکت اگر به جاب مبتلا بشود قدرت تصمیم گیری ندارد
اگر کوئی فرد خوف میں مبتلا ہو جائے تو اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہوگا کوئی تنظیم انجمن اگر خوف کا شکار ہو جائے تو وہ اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہوگا کوئی ملک یا کوئی قوم یا کوئی معاشرہ اگر خوف کا شکار ہو جائے تو اس کے فیصلے صحیح نہیں ہوں گے
وقتی کہ قدرت تصمیم گیری نبود قوت اقدام نبود دشمن بی باک متحفرانه و بی باکانه می دانند
یا درست فیصلہ نہ کر سکے تو بے باک دشمن اور زیادہ آزاد ہو کر حملہ آور ہو جائے
و ملت حراسناک جز انقیاد و اطاعت چارے ہی نہ
تو حراس میں مبتلا قوم سر جھکانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں بچتا ہے
منشأ ان حراس بیجا کجا
اچھا اب یہ بے جا حراس کہاں سے پیدا ہو گیا یہ قوم کہاں سے پیدا ہوا
نداشتن امید و ایمان به وعده‌های الهی
خدایی وعدوں پر ایمان نہ رکھنا خدا نے مومنین سے کچھ وعدے کیے ان وعدوں پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے خوف پیدا ہو جاتا
وگرنہ آن قومی، اون فردی، اون سازمانی که به وعده‌های الهی امید دارد، اطمینان دارد او اقدام میکنه
لیکن جو فرد یا جو تنظیم، جو انجمن، جو ملک، جو قوم وعده الهی پر یقین رکھتے ہیں ان کے اقدامات اس وعده الهی کے مطابق ہوتے ہیں
و میگوید همه قوت و قدرت در تجهیزات نظامی نیست در پول نیست
ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ قدرت اور قوت اپنے میں نہیں ہے قدرت اور قوت اقتصاد اور پیسوں میں نہیں ہے
تمامش نیست مقداری هست اما تمامش بر او مؤمن ہے
یعنی تمام قدرت یعنی پوری قدرت پوری توانائی نہ اسلحہ ہے نہ پیسہ بلکہ مؤمن کے فیصلے میں
اون وقتی که سوء ظن به خدا میاد هست هم کنار خانه
اور جب یہ مومن خدا کے وعدوں پر یقین نہ رکھے بلکہ خدائی وعدوں کے نسبت بدگمان ہو جائے تو ادھر بدگمان ہوا ادھر خوف آ گیا
اینو من نمیدم بس روایت رو ببینید فان البخل والجبن والخیر قرائض شتا یجمعها سوء الظن بالله
اس لیے یہ بھی کہا امیر المومنین نے کہ بخل خوف اور بزدلی یہ تینوں چیزیں ایسے غرائز ہیں کہ یہ سب خدا پر بدگمانی کے نتیجے میں پیدا ہو جاتے ہیں
بخیل تو اگر بدگمان به خدا نبودی بخل پیدا نمی کردی جبون تو اگر بدگمان به خدا نبودی جور پیدا نمی کردی حمیل تو اگر بدگمان به خدا نبودی
لالچی انسان کنجوس انسان خوف زدہ انسان یہ لالچ بھی خدا پر امید نہ رکھنے کی وجہ سے کہیں کا اتم نہ ہو جائے اور خوف بھی خدا پر امید نہ رکھنے کی وجہ سے اور بخل بھی خدا پر امید نہ رکھنے کی وجہ سے
سومین سومین منشأ اینجا دیگه خیلی خوب سومین منشأ تحقق ذلت ترک دین و اختلاف داخلی
ذلت پیدا کرنے والی چیزوں میں سے تیسرا منشأ تیسرا سبب تیسری ذلت دینی ہدایات کو چھوڑ کر اختلاف کا شکار ہونا
ترک دین و اختلاف داخل یہ خطبه مولا داره در نهج البلاغه به نام خطبه واسعه. این خطبه واسعه بلای آخر عمرانی بود.
حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام خطبات میں ایک خطبہ ہے، اس کا نام ہے خطبہ قاطعہ، اور یہ خطبہ حضرت امیر المومنین کی زندگی کے آخری ایام کا ہے.
بعد از جنگ واسطین و ناکسین و مارکین،
آپ کی زندگی میں جو تین جنگیں رونما ہو گئی ہیں، ان تین جنگوں کے بعد کا ارشاد فرمایا ہوا خطبہ ہے.
یا آقای روحا با این خاصتین و مارکین و ناکسین چی ہیں؟ اون دیگری که معنا برات معنا می کنند. خاصتین اینه قصد بگی ها. مارکین اینه مفترها، ناکسین هم اینه ناکس ها.
خاصتین، مارکین اور ناکسین، ان کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دے دیا وہ لطیفے کے ساتھ میں شامل ہیں. اگر ان کو رہے
بعد از خلاصی از سه جنگ واسطین مارقین ناکسین جنگت و جنگ کرده،
تین جنگیں حضرت کی زندگی میں رونما ہوئی ہیں، ایک جنگ خاصتین کے ساتھ، ایک جنگ مارقین کے ساتھ، ایک جنگ ناکسین کے ساتھ.
گفت مردم، حالا که کار به اینجا رسیده، میخوام یه تحلیل تاریخی براتون داشته باشم.
تینوں جنگوں کے بعد حضرت نے فرمایا لوگوں، جب معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہ تین جنگیں رونما ہو چکی ہیں، اس امام عادل کے خلاف
میخوام ایک نگاہی کنم از ابراہیم الان،
تو میں تمہیں ایک تحلیل تاریخی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تحلیل تاریخی اپنی تاریخ نہیں، حضرت ابراہیم سے لے کے ابھی تک جتنی تاریخ ہے سب کی تحلیل بیان کرنا چاہتا ہوں.
کل این تاریخ از ابراہیم تا نبی کے اکرم مال یک دست مال یک دریان مال یک سلسلہ.
لیکن یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سلسلہ ہے وہ ایک سلسلہ ہے، لہذا یہ تاریخ بھی ایک سلسلے کی تاریخ ہے.
مردم، من سه حلقه تاریخی را برای شما بیان می کنم تا ببینید چه اتفاق افتاد.
لوگوں، میں تاریخ کے تین حلقات جڑے ہوئے رنگ تمہیں بیان کروں گا تاکہ تاریخ میں کیا کچھ ہوا ہے اس کا آپ مشاہدہ کریں اور اندازہ کر لیں.
آپ ببینید پیغمبرزادہ ها و امامزادہ ها چه ذہن میں،
تاکہ تم دیکھو کہ ان پیغمبرزادوں اور امامزادوں کے ساتھ کیا ہوا.
تا شما خیال نکنید خدا اہل سہزنگاری ہے،
تاکہ تم یہ خیال نہ کرو کہ خدا تین بے توجہ ہے ان کی طرح، یہ اس طرح سے بدگمان نہ ہو جاؤ.
خیال نہ کرو سنت جاریہ خدا دامن شما رو نمیگیرے،
تا تم اس خود فریبی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ خدا کی جو سنت جاریہ ہے وہ تم پر شامل نہیں ہے.
مردم، من اس حلقه تاریخی رو برا تم میگم تا اگر تلخی کی داره اون تلخی دو مرتبه شما نشکید.
لوگوں، میں ان تاریخی تین حلقوں کو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی تلخی آنے والی ہے تو اسے تم نہ چکھو، اس سے تم بچ سکو.
مردم، حلقه اول از تاریخ قیام حضرت ابراهیم،
فرمایا تاریخ کے حلقات میں سے پہلا حلقہ حضرت ابراہیم کا قیام تھی.
در مقابل نمرود با اون خوب کے موحدانہ،
آپ کا قیام اپنے زمانے کی قدرت مند ترین طاقت نمرود کے مقابلے میں،
با اون اقدام مجاہدانہ
نمرود کے مقابلے میں ایک ابراہیم مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ موحدانہ روح کے ساتھ،
اور برہان مبارزانہ
اور مبارزانہ برہان کے ساتھ، یعنی برہانی مقابلے کے ساتھ.
یک برکت این برهان و اقدام و اقوال کاری کرد.
حضرت ابراهیم نے اس ایمان کے ساتھ ان براہین اور ادلہ کے ساتھ جو قیام کیا اس قیام کا اثر یہ ہوا
چھ انبیاء به وجود آمدن بعنوان انبیاء ابراہیمی
کہ کچھ انبیاء وجود میں آئے ابراہیمی اقرام کے نتیجے میں وہ ابراہیمی انبیاء کہلائے
وشدن ملوک بر جہان
اور وہ عالم کے حکمران بن گئے
سورہ
مائدہ آیت 21 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ
یہ حکومتی بہتون دادیم ملکی بہتون دادیم کہ بے ہیچ کس
نہ دیں ان حضرت ابراہیم کے موحدانہ مبرحنانہ اقدامات کے نتیجے میں پاک کی نسلوں کو خدا نے ایسی حکومت عطا کی کہ اس طرح کی حکومت کسی کو نہیں دی تھی
از ابراهیم مبارزه کرد بساط نمرود رو بخشی نبوت رو در اسباد خودش قرار داد و بعد تابعین
حکومت اس زمانے کے سپر پاور کے مقابلے میں کیا نہیں خوفزدہ نہیں ہوا خدا پر اعتماد کر کے قیام کیا مبرحنانہ مبارزہ کیا اس مقابلے کے نتیجے میں وہ ظالم اور جابر حکمران ختم ہوا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اولاد میں وہ حکومت مل گئی کہ تمہیں وہ کچھ دیا گیا کہ عالمین میں کسی کو نہیں دیا گیا
بس ببینی چه خبر شو این یادتون باشه این حلقه ہے حلقه دوم
یہ پہلا حلقہ ہے تاریخ کا پہلا حلقہ ایک انسان نے کام کیا نتیجہ ان کے اولاد کو مسلسل ملتا رہا
فرمود مردم ببینی فرزندان ابراهیم فرزندان اسماعیل بنی یعقوب بنی اسحاق چه اون حکومت بهشون داده شد به چه روزی افتاد است
لوگو غور کرو ابراهیمی اقدامات کے نتیجے میں بنی یعقوب اور بنی اسماعیل کو خدا نے حکومت دی لیکن جب حکومت انہیں مل گئی تو یہ کیسے بنے
و امیر المومنین میخواد حالا بستر توسعه حکومتی رو یک قدی توضیح بده
اور پھر ان کی حکومت کی وسعتوں کو حضرت نے کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کیا
دیگه نگاه کنید فنظرو کیفت با ان محسکانت امرام و اسلامیه نگاه کنید ببینید وقتی که مجتمع بودن جمعیتشان متفق بود یکی بود اختلاف نداشتن یک دل و یک زبان بودن نگاهشون کنید ببینید چه عزتی
حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم کی اولاد اور اس کی نسل کے افراد جب آپس میں جڑے ہوئے تھے ملے ہوئے تھے متحد تھے تو ان کی حیثیت کیا تھی اور ان کا اقتدار کیا تھا اسے دیکھو
جمعیتشان مجتمع انواعشان مختلفہ ائتلاف شده به هم پیوسته
ان کی جمعیت متحد اور ان کی خواہشیں یکسو
والقلوب معتدله افراد و تفریق نداشتن جذبه ای نمی شدن بی خود داد نمی زدن
ان کے دلوں میں
عاقلانه اقدام می کردن
ان کے دلوں میں یگانگی اور اعتدال تھا بلا وجہ سی خودکار نہیں افراد اور تفریق نہیں پایا جاتا تھا ساتھ یکساں طریقے سے احساسات اور جرمات رکھتے تھے
والعیدی مترادفہ دستاشون با هم یک دا شما دیروز نماز جمعه تهران رو دیدین دستا که بلند میشن
والعیدی مترادفہ
اور ان کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھنے والے ایک جگہ پر جمع شدہ کل کے نماز جمعہ کو بھی اگر کسی نے دیکھا ہو تو اس کا ظہور کل آپ کو نظر آیا ہوگا.
اس آیت کی مترادف ہے
مٹھی بندے ہوئے ہاتھ ایک ساتھ کتنے اور کس طرح سے اٹھ رہے
تھے. نزدیک بین نرودن، نزدیک بین کوره،
دور بین بینا.
حضرت نے فرمایا کہ ان کی اولاد میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ جب دیکھتے تھے تو اپنے سامنے اور چند قدم کو نہیں دیکھتے تھے، دور تک وہ دیکھ سکتے تھے. ان کی بینائی نافذ تھی، نافذ یعنی رسا پہنچنے والا. اور حضرت نے فرمایا ان کا عزم عملی بھی واحد، سب ایک عزم رکھتے تھے، الگ الگ عزم کے مالک نہیں تھے.
جمعیت مجتمع، احواء مختلف، قلوب متحد، ایدی متوالفه، دسائر نافذه، عزائم واحده. امیر المومنین علم یکونون
کیا
خیلی زیبا
حضرت نے کیا خوبصورت بیان کیا. جس کی جمعیت متحد ہو، جس کے دل ملے ہو، جس کی خواہشیں یکتا ہوں اور جس کی نظر دور تک ہو، جس کے ہاتھ میں ہاتھ جڑا ہوا ہو، کیا ایسوں کو حاکم نہیں ہونا چاہیے؟ اگر دنیا میں سر اٹھا کے رہنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہی ہے جو حضرت نے ابناء ابراہیم کے بارے میں فرمایا.
الم یکونوا اربابا فی اقطار العالمین، آیا نباید در اقطار زمین اینها ارباب باشن؟
همون آقا امود آمالم
کہا جی جو قوم جو نسل اس طرح کی ہو، کیا وہ دنیا میں زمین پر مختلف علاقوں کے مالک انہیں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک جگہ نہیں، مختلف علاقوں کے مالک.
ملوکاً علی رقاب العالمین،
اور جب عالمی میں پائے جانے والے انسانوں کے حکمران ان کو نہیں ہونا چاہیے؟
کیا ہمیں والا حلقہ یہ اولا،
یہ سب اسی تاریخ کا پہلا حلقہ ہے، حضرت ابراہیم سے شروع ہوا اولاد کا. یہ جو کچھ حضرت نے فرمایا اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 کی ترجمانی کی ہے کہ قرآن نے کہا تھا ان کو خدا نے وہ کچھ عطا کیا جو عالمین نے کسی کو عطا نہیں کیا. حضرت نے چاہا کہ حلقہ دوم کو بیان کرے. کہا کہ لوگوں بصیرت کی نگاہوں سے ان کی تاریخ کو مسلسل دیکھتے جاؤ اور یہ آخر الامر کہاں تک پہنچے.
آخر الامر کجا ملی علی، کجا حضرت پہ دے
جب ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو. اور ان کی الفت تشدد کی شکار ہو گئی.
واختلفت الکلمہ،
اور ان کی آواز میں یک مطلب یگانگت آ رہی.
والافئدہ،
دل الگ الگ ہوئے.
وتشعبوا مختلفين،
اور الگ الگ پارٹیوں میں بٹ گئے.
وتفرقوا متحاربين، ان خطرناک،
اور اس طرح سے متفرق ہوئے کہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے لگے.
قد خلع الله عنهم لباس کرامته،
جب آخر عمر میں ان کا حال یہاں تک پہنچا تو خدا نے کرامت کا لباس ان سے چھین لیا. اور جس وسعت کے ساتھ خدا نے انہیں نعمتیں عطا کی تھی وہ نعمتیں بھی واپس کر دی. یہ مانی ہے خدا جب تک کسی قوم میں تبدیلی نہ آئے ان کے حالت کو چینج نہیں کرتا. اس کے مانی یہ اور ان کے واقعات عبرت دین نگاہوں کے لیے عبرت بن کر رہے تاریخ میں. حضرت نے پھر فرمایا کہ اولاد ابراہیم اور اولاد اسماعیل کے حالات کو دیکھو پھر کیا ہوا.
احوال کے ہم نزدیک ہے ان زمانیہ اور ان زمانیہ ہچ پیر نہ رڑے.
یہاں گویا لگتا ہے بریکٹ میں جملہ حضرت نے بہت خوبصورت فرمایا. فرمایا کہ حالات اس زمانے کے ہوں یا حالات اس زمانے کے ہوں دونوں یکساں ہیں.
مردم جوان ها اگر امیر المومنی بود امروز همین حرف برا
کہ لوگوں اے میرے جوانوں اگر امیر المومنین آج ہوتے تو یہی باتیں تم سے کہتے کہ اگر کرامت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے اولاد کے آوائی کی زندگی جس میں اتحاد یکسوئی یکرنگی ایک آواز ایک دھڑکن ہے وہ کیفیت. اور اگر لباس کرامت خدا سن سے چھیننا چھین یعنی چھیننے کے بعد اسباب فراہم کرو گے تو خدا چھین لے گا. حضرت نے فرمایا کہ اس تشدد کے لیے الگ الگ ہونا تفرق پھر افریقہ ہونا اس تشدد اور تفرق کے نتیجے میں وہ ان کا حال کہاں پہنچ گیا. میں یہ بیان کروں حضرت کہتے ہیں میں بیان کروں گا تمہیں ایران کے قیاسرہ اور روم کے قیاسرہ ان کے حاکموں پہ ایک دن تھا کہ وہ حاکم تھے
ان وقت کے مجتمع بودن معتدل بودن چه بودن چه بودن میگه الان یک قلوم اربابان سیاستانی برنزی نباید ارباب باشن.
جب وہ متحد تھے جب ان کی آواز ایک تھی جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ لگے ہوئے تھے جب ان کے دل ساتھ دھڑک رہے تھے جب ان کے مقاصد ایک تھے جب ان کی آواز ایک تھی تو حضرت نے فرمایا کیا ایکوں کو حاکم نہیں ہونا چاہیے. اور خدا نے ان کو حاکم بنایا لیکن جب یہ منتشر ہو گئے متفرق ہو گئے الگ الگ ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ تو غریباں ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرامت کے کالبا خدا نے چھینا وہ ذلت میں گرفتار ہوئے اور قیاسرہ اور قیاسرہ ان کے اوپر حاکم ہو گئے. قیاسرہ اور قیاسرہ ان کے ارباب بن گئے جن کو خود ارباب تھے خود مالک تھے جن کا کوئی مالک بن گئے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کیا تمہاری نگاہیں تاریخ پر نہیں ہیں. اس کے بعد ان تباہ کاروں نے یعنی قیاسرہ قیاسرہ نے ان پیغمبر کی اولاد کے ساتھ کیا کیا جب تم نے دیکھا نہیں ایک دن جو عزت کے مالک تھے اسی انتشار اور اختلاف کے نتیجے میں یہ غلام بننے لگے.
یحتاظونہم عن ریب الافا ان جملے خیلی عجیب ہے. اینا انقدر بی ارزش بودن انقدر بی صاحب بودن انقدر تنها بودن
که شده بودن نواز بی صاحب.
یہ اسی انتشار اور اختلاف کے نتیجے میں اتنی بے حیثیت اتنی بے قیمت اور اتنے گئے گزرے تھے کہ جس طرح سے غیر زراعت کی جو مردہ زمین ہوتی ہے نا اسے کوئی بھی مالک بن جاتا ہے قبضہ کر کے یہ لوگ بھی ایسے ہوئے تھے.
یحتاجون هم من ریت الافا
مرد به ریاضت گرفتن.
هر کوئی این پر قبضه کرتا تھا اپنا غلام بناتا تھا، یہ میرا غلام، وہ کہتا تھا یہ میرا غلام، جو کہتا تھا یہ میرا غلام.
مناطق سرسبز را ازشون گرفتن، معالم را ازشون گرفتن، همه چیز را ازشون در آوردن.
جو منابع اقتصادی اقتصاد کے سورسز ان کے پاس تھے وہ سب چھین لیے.
و بعد اینا رو به مناطق بد آب و هوا تبدیل کردن
اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے اچھے جگہوں پر بھی ان کو رکھا نہیں. جو آب و ہوا جس علاقے کا سب سے بدتر ہو اس پہ آب و ہوا جگہ تک ان کو پہنچا دیا.
شدن بابا چارپادار اخوان جبر دارا.
یہ انبیاء زادے، یہ نبی زادے، اب ان کا کام اونٹوں کو چرانا اور مثلا خچروں کو پانی دینا، گھاس دینا، یہ رہ گیا تھا.
مولا فرمود بدون چرا این طور شدن ترا دوست، چرا اقتدارشون از دست دادن، چرا ذهنی شدن برا دوست، ترک دین به اختلاف.
حضرت نے فرمایا نگاہ ہے بصیرت اگر تم میں ہے تو دیکھو کہ کیوں وہ صاحب حکومت انبیاء زادے اس حالت تک پہنچ گئے. دو چیزوں کی وجہ سے، ایک دین اور نظام خدا کا پابند نہ رہنا اور دوسرا آپس کے اختلافات، ان کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچ گئے.
محسن چشور ضربت علیہم الذلت بین مسکن مفرد،
اس کا محاصل یہ ہوا قرآن میں کہا ہے غربت علیہم الذلت والمسکنہ. یہ ذلت وہی ذلت ہے جس کے بارے میں تذکرہ ہو گیا، جو ان کے اوپر اب ذلت حاکم ہو گئی.
پس علت ذلت کی شد یکی آز و سمح، یکی ترک دین، یکی
پس ذلت اقتدار شکن ہے. اور ذلت کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ چار اسباب سے، ایک لالچ، نمبر دو خوف، نمبر تین دین خدا کی سے مطلب بیرا حریف، نمبر چار اختلافات. یہ چار چیزیں وہ ہیں جن سے ذلت پیدا ہوتی ہے.
ان نوامت صدا سے اقتدار نکل رہا،
یہ ایسی بستے ہیں کہ اقتدار شناسی کے لیے اس طرح کی بحثیں کرنی چاہیے.
این هم مقطع دوم و حلقه دوم از تاریخ امامزاده ها و پیغمبرزاده ها.
یہ امامزادوں اور پیغمبرزادوں کی زندگی اور تاریخ کا دوسرا حلقہ.
مقطع سوم و مرحله سوم،
تیسرا حلقہ اور تیسرا مرحلہ.
من همین سلسله ها، همین سلسله ابراهیمی
ها، اسی سلسله ابراهیمی نے تیسرا حلقہ.
امیر المومنین یک سلسله را آورده داره راجع به بحث میکنه که این طرف اون طرف نریم، نگاه کنیم ببینیم همین ها اینجوری.
حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی سلسلے میں، اسی نقل میں یہ حلقات وجود میں آئی ہیں، حضرت ابراہیم کے عمل سے لے کے ان کے اولاد تک حکومت، پھر ان کے آپس کے اختلافات، پھر ان کے نتیجے میں حکومت کا چھننا، پھر ان کا مثلا اصحاب دبر و عبر ہونا، یہ سب چیزیں اسی ایک نسل کی باتیں.
مردم حلقه سبکم در این سلسله این
خدا، خدا
یک وجود مقدسی را به نام پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی
الله علیه و آله
لوگوں، خدا نے اسی نسل میں، نسل اسماعیلی میں، خدا نے ایک وجود مقدس کو جو کہ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
محمد از توحید کلمه و کلمت توحید شروع
آپ کو نبی بنا کے بھیجا خدا نے. اور انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز، اپنی نبوت کا آغاز بھی وحدت کلمہ اور کلمہ توحید سے. جی ہاں، کلمہ توحید منشاء وحدت کلمہ ہے،
مجتمع را به هم پیوند داد، قلوب معتدل شدن، عظیمه واحده شد تا آخر،
بکره ہوئے لوگوں کو جمع کیا، الگ الگ دلوں کو متحد کیا اور مختلف خواہشات کو یک سوئی کی طرف لے آئے، اور انہیں دین عطا کیا، ان سے اختلافات کو لے لیا،
نهایتاً آزاد و آباد شدن، همونایی که اخوان دبر و بر بودند و حالتاً مساکین بودند اینا آقا شدن.
اب پھر خدا نے ان کو عزت دی،
فهم حکام علی العالمین، اینا خدا حاکمان بر جهان.
دکتر مستبلور فرانسوی میگه پیغمبر اکرم که رهبر کرد 5 میلیون مسلمان در وجود داشت.
ڈاکٹر گوستاو لون فرانس کے دانشور ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام و تمدن، ہاں ان کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ فارسی میں ہوا ہے، اسلام و تمدن عرب، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب پیغمبر اکرم دنیا سے چلے گئے تھے تو 7 ملین مسلمان اسی وقت تھے، 7 ملین
به واسطه دینداری و ترک اختلاف به دست
آورد. اسی دین خدا پر عمل کرنے کے نتیجے میں، مختلف خواہشات پر نہ چلنے کے نتیجے میں، متحد ہونے کے نتیجے میں اور اتحاد کے نتیجے میں پھر خدا نے ہمیں حکومت اور پھر ہم عرب دنیا کے مختلف جگہوں پر حکمران بن گئے.
یملکون الامور علی من کان یملکها علیهم،
هر اونایی که فرمان میدادن امروز فرمانبرشان
جو لوگ قبل از بعثت تمہیں حکم دیتے تھے وہ بعد از بعثت تمہارے حکم ماننے پہ مجبور ہوں گے. خدا نے پھر حکومت ہمیں دے دی.
این عبارت اصلا تو نہیں سنی،
تھک تو نہیں گئی
و یمضون الاحکام فی من کان یمضیها فیهم، احکام رو جاری میکردن برای کی؟ همونایی که برای اون حکم جاری میکردن.
خدا نے حکومت ہمیں دی، ہم احکام جاری کرتے تھے ان لوگوں پر کہ جو کسی دن ہم پر حکم جاری کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد فرمایا جب تک تمہارے اندر دین خدا پر چلنا اور وحدت اور اتحاد باقی تھا خدا نے تمہیں حاکم بنایا، لیکن تم نے حبل اللہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، الگ ہو گئے. اور خدا نے تمہارے لیے جو محفوظ قضا قرار دیا تھا اس سے نکل کر احکام جاہلیت کی طرف پلٹ گئے.
پس ذلت مایه اقتدار شکنی است، اسباب ذلت رو هم خدمتتون عرض کردم.
پس آج کی گفتگو میں اقتدار شکن اسباب میں سے ایک ذلت ہے، اور ذلت کیسے پیدا ہو جاتی ہے اس کے 4 اسباب کا ذکر ہوا، اور 4 اسباب میں سے خاص طور پر آخری کے جو 2 اسباب ہیں ان کو حضرت امیر المومنین کے کلام سے کو خطبہ خاصیات سے بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ.
پنجمین سبب اقتدار ملی، اقتدار فردی، اقتدار سازمانی واقع نگری،
اقتدار آفرین اور اقتدار کو پیدا کرنے والے اسباب میں سے 5 سبب انسان کا واقع نگر ہونا، یعنی زمینی حقائق کو دیکھ لینا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کافی طولانی گفتگو ہے، کیا خیال ہے، ابھی چلائیں یا بات کے لیے رکھیں؟ بارہ بجنے والے ہیں، خیال رکھیں، بیچ میں رکھ لیں گے.
رخدادهای دنیا را، مسائل اجتماعی را، مسائل سیاسی را هم از درون ببیند هم از بیرون.
و اعمال و افعال و و کردار اقتدار آفرین ہیں کہ ان اعمال اور افعال کی بنیاد واقع دینی پر ہو. واقع دینی یعنی دنیا میں رونما ہونے والے حوادث، چاہے وہ سیاسی حوادث ہوں، چاہے وہ اقتصادی حوادث ہوں، چاہے اجتماعی حوادث ہوں، ان تمام حوادث کو بیرونی نگاہ سے بھی دیکھیں، اندرونی نگاہ سے بھی دیکھیں.
فرد یا جامعی که فقط ظاهر دنیا رو میبینه و نگاهی به باطن ندارد، توان قدرت صادق ندارد، توان اقتدار صادق ندارد. اقتدار
بازمه، اقتدار بوشیه، وہ اقتدار نہیں. جو فرد، جو تنظیم یا جو حکومت ظاہر تک دیکھنے کی قوت رکھتی ہو، واقع تک دیکھنے کی قوت نہ رکھتی ہو، اسے اگر کوئی اقتدار مل بھی جائے تو وہ اقتدار ظاہری ہوگا، وہ واقعی اقتدار نہیں ہوگا. ایک دن جو اور ختم ہو جائے گا.
و چون ظاهر دنیا رو میبینه، به جای تبخیر کردن دنیا مغهور دنیا میشه، خودش مسخر دنیا میشه.
چون که وہ ظاهر بین ہے، اسی لیے تبخیر عالم کی قدرت تو اس کے پاس نہیں ہوگی، وہ خود مسخر ہو جائے گا کسی اور کے ہاتھ میں.
و به جای اینکه حکومت رو در خدمت خودش بداره، خود رو در خدمت حکومت میداره.
وہ بجائے اس کے کہ انسانیت کو اصل سمجھ کے حکومت کو خادم انسانیت بنائیں، حکومت کو اصل بنا کے انسان کو خادم حکومت بنا دیتے. وہ انسان
اقتدار حقیقی ہے،
ایسے انسان کے پاس اقتدار حقیقی نہیں ہو سکتا.
به جای حکومت بر مواهب طبیعی خدادادی مقبول،
خدا کی عطا کی ہوئی مواہب الہیہ پر توانائی اور اقتدار رکھنے کے بجائے ان سے وہ مقہور ہوگا.
ان وقت فرد یا جامعه مقہور مغلوب میتواند مقتدر بشه.
جو مغلوب ہو حکومت کے سامنے، مغلوب ہو مواہب الہیہ کے سامنے، ہاں جو خود مغلوب ہو وہ کسی پر غالب کیا آ سکتا ہے؟
و همچنین اگر فرد یا جامعه راهبانه
اسی طرح سے کوئی فرد یا کوئی معاشرہ اس کی دنیا بینی کے لیے جو نگاہ ہے وہ نگاہ واقع بینانہ نہ ہو بلکہ راہبانہ ہو، راہبوں کی طرح سے سوچے، طالب دنیا کی طرح سے سوچے. یہ بہت اہم بات ہے، اسے سمجھانے کے لیے کچھ وضاحت کرنی پڑے گی.
در بین دینداران سه تا دیدگاه است.
میرے بھائیوں، دینداروں کے پاس تین طرح کے نقطۂ نظر ہیں.
دیدگاه اول یہ دیدگاه متفجرانه متزحمانه است.
عالم کو دیکھنے کے لیے جو عینک استعمال کرتے ہیں اہل دین، وہ تین طرح کے عینک ہیں. ایک عینک صرف دنیا لوگوں کی طرح سے، زاہدوں کی طرح سے عینک ہے.
میگن بابا دین دنیا فقط یک پل موقتی، یہ چیز کیا
ان کی سوچ اس طرح سے ہے کہ جناب دین کی نگاہ میں دنیا ایک موقت پل ہے، یہاں سے گزر کے ادھر جانا ہے، اس سے زیادہ اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے.
ولش کنه پرویش نداری،
لہذا دنیا کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ جاؤ.
خوش آمد همه جا رو گرفت بگیره، مشکل نداره.
اگر کوئی بش آ کر دنیا پر قبضہ کرنا چاہے، نیچرل فورسز کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہے، تیل، گیس، خرما، چاندی، تو کر لے، کیونکہ یہ موقت پل ہے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے، اصل زندگی وہاں ہے، میں کس کو انکار ہوں، لیکن جب تم یہی پر کسی کام کے نہ رہے تو وہاں کس کام کے ہو جاؤ گے؟ کبھی کبھی اپنے لیے دلیل کے طور پر کہتے ہیں دنیا تو مومن کے لیے زندان ہے، یہاں زندانوں کی زندانی کی طرح سے زندگی کر رہی ہے۔
نگاہ افراطی،
یہ ایک افراطی تنگ نظری ہے،
انسان ثانوی نیازهای فردیش هم باز میدونه،
ایسا انسان اپنے گھریلو ضرورتوں کو بھی پورے نہیں کر سکتا ہے،
شرکت
بہادر جنگی اقتدار ملی، ساتھ ہی معاشرتی ضرورتوں کو پورے کرنا اور مملکتی ضرورتوں کو پورے کرنا اور ایک وسیع النظری کا مالک ہونا،
یہ دیدگاہ
ہے، دیدگاہ متحجرانہ افراطی، یہ ایک نگاہ ہے، یہ ایک نقطۂ نظر ہے،
دیدگاہ دوم دیدگاہ روشن فکرانہ تقریبی،
اس کے مقابلے میں ایک روشن فکرانہ اور تفریحی نگاہ ہے،
یہ
وہ کہتے ہیں دین آیا ہی اس لیے ہے کہ حکومت کرے اور اجتماعی عدالت قائم کرے، اچھا یہ تصور بھی کبھی کبھی ہمارے جوانوں میں پیدا ہو جاتی ہے،
خطرناک ہے،
یہ ایک نظریہ ہے، روشن فکرانہ نظریہ، لیکن تفریحی نظریہ، نماز، روزہ، عبادات، خدا سے تعلق اور یہ چیزیں یہ اصیل حیثیت نہیں ہے، ان کو فرعی حیثیت ہے، اصل چیز جو ہے وہ عدالت اجتماعی ہے، یہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ نماز اور روزہ عدالت اجتماعی میں کوئی کردار نہیں رکھتے ہیں، ہاں یہ کہتے ہیں اگر کسی عدالت اجتماعی کو قائم کرنے والے فرد میں روزہ نماز کی پابندی بھی ہو تو بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، تو یہ دونوں تفکر خطرناک ہیں، دونوں صحیح نہیں،
اور یہ چیز اقتدار خوش است، این یہ چیز ساری می کند که باز اقتدار نیست، استقبال محکم ہے، دیکتاتوری محکم ہے،
وہ پہلا نظریہ اقتدار خوش ہے، اس کے نتیجے میں تم تو کسی اقتدار تک نہیں پہنچو گے، تمہارے مخالفین اقتدار تک پہنچیں گے، دین کے مخالفین اقتدار تک پہنچیں گے، دوسرا نظریہ وہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بھی اقتدار پیدا نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں استغفار پیدا ہو جائے،
نواز ہو ایک فعالیت کنی دنیا دار بشی اما آلوده به دنیا نشی،
تیسری نظام کی طرف آنے اشارہ کیا، کہا کہ تم ضرور محنت کرو، تلاش کرو، دنیا دار بنو، یعنی دنیا کو حاصل کرو، لیکن دنیا میں نہ الجھو،
آلودہ نہ شو،
اپنے آپ کو آلودہ نہ کرو،
خریدی نہ کن،
دنیا خواہی میں پلیدی کے حد تک نہ جاؤ،
بولے تو مرمت نہ کن، دروغ نہ کن، تهمت نزن، کسی در معامله نکن، رشوه نخور، کمکاری نکن، این بده
که جھوٹ نہ بولو، فریب نہ دو، دھوکہ نہ دو، اور کم جتنا کام آپ سے لیا جا رہا ہے اس سے کم کام نہ کرو، یہ ہیں وہ پستیاں، یہ ہیں وہ آلودگیاں، یہ نہیں ہونی چاہیے،
من برای این بحث روایت زیادی، لیکن میشه بعد فکر شما رو میکنم این شاءالله در یه جلسه دیگه اگر خدا توفیق بده این وقت را این سمسرک را و سمشرف رو این شاءالله مفصل راضی رو خرد کنیم دست البته این اونی که از آرام میده یاد کن با شما رو کنیم یاد دوازده کامل داریم
حریم تک پانچوہ آمین پانچوہ سبب اقتدار پیدا کرنے کے اسباب میں سے پانچوہ سبب کا ذکر ہوا اور آپ کو بتایا گیا کہ گیارہ بارہ عوامل ہیں ان میں سے پانچوہ سبب کو بھی تھوڑا ذکر نہیں کیا صرف اشارہ کیا کہ اس کے لیے تین مختلف نظریات ہیں نظریات کی طرف اشارہ کیا اس کے فریم جو روایتیں تیار کی تھیں وہ تو بیان ہی نہیں ہوئی
این
روایات کو بھی ایسے ہی سرسری پڑھنا نہیں ہے ان کے لیے جو بیان چاہیے اور جب اچھی طرح انہیں بیان کریں گے تو تمہارے سامنے دروازے خود کھلے گی اتنا ذہن میں رکھیے کہ نہ تو ہمیں خشک خالی ریاضت چاہیے نہ ہی دنیا طلبی کی جس میں آمندگی ہو دونوں کے دونوں اقتدار آفرین نہیں ہیں اقتدار شکن ہیں
ان شاء اللہ میں بھی نہیں چلی بحث اقتدار کو بھی لے سو کہ میں رکھوں گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ I mean, yeah.